پہلے یہ جگہ دیں بس چالو ہو گئے بس اور اس سے بن
گیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات محترم حضرات اس آیت سے متعلق کئی ہفتے سے میرا بیان چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص خاص عبادتوں پر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ تم سب کے لیے جانی ان اعمال پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی تیار رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار رکھا ہے. انہی اوصاف کے سلسلے میں اور ان اعمال کے سلسلے میں میرا بیان چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا والخاشعین والخاشعات پر کہ جو خشوع و خضوع کرنے والے مرد ہیں اور جو خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں ہیں, اور اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خشوع و خضوع کا تعلق جو ہوتا ہے بدن سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے. یعنی نماز کی حالت میں آدمی بالکل اپنے بدن کے اعتبار سے خاموش اور ساکت رہے, ادھر ادھر نہ دیکھے, ہاتھ پاؤں نہ چلائے اور بغیر ضرورت کے کوئی کام نہ کرے, مختصر سا اور معمولی سا کام. یہ تو ہے بدن کا خشوع و خضوع, اور قلب کا خشوع و خضوع یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی فکر کی جائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف متوجہ رکھنا قلب کا یہ تھوڑی سی مشق کے بعد حاصل ہو جاتا ہے. اس کا ایک نسخہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا گزشتہ مجلس میں, جو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ اس بات کا تصور دل میں جما لیا جائے. یا جمانے کو میں عرض کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ آیا اور نکل گیا, سرسری طریقے سے آیا اور وہ تصور نکل گیا, وہ کام نہیں دیتا. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے ذہن میں موت کا تصور آتا ہے لیکن نکل جاتا ہے, جمتا نہیں. ہمارے ذہنوں میں جو جمع ہوا ہے وہ تو اس وقت دنیا کا تصور جمع ہوا ہے, دنیا کے عیش و عشرت کا اور راحت و آرام کا تصور جمع ہوا ہے. تصور کے جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کرنے لگے تو تصور جمتا ہے, ورنہ ایسے تو بے شمار تصورات اور خیالات دل میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, ان سے کچھ اثر نہیں ہوتا. جب تصور جم جائے, نظریہ قائم ہو جائے, یقین اس کے اوپر ہو جائے, ایک ایسا یقین ہو جائے کہ جو عمل پر مجبور کر دے تو وہ کام دیتا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں, ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. بد امنی کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے, خصوصاً وہ لوگ کے جو اس بد امنی کا نشانہ بنتے ہیں, ان سے پوچھیے کہ کیا صورتحال ہے. ہر وقت ان کے دل میں اپنی زندگی کے بچانے کا تصور اور موت کا تصور موجود ہے, اور اتنا جم چکا ہے یہ کہ وہ ہر قدم پر احتیاط کرتے ہیں نکلتے ہوئے, چاروں طرف دیکھ لیتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور ان کی حفاظت کرنے والا ہو. یہ ہے تصور کا جم جانا, کیا مجبور ہو گیا انسان اس پر عمل کرنے کے لیے. ایسا تصور جم جائے, کس بات کا تصور جم جائے, وہی جو قرآن کریم نے اس کا نسخہ بتایا تھا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ تصور جم جائے, اس بات کا تصور جم جائے اور ایسا یقین ہو جائے کہ جیسے کل کے آنے کا ہمیں یقین ہے اور اس کے لیے ہم تیاری رکھتے ہیں آج ہی سے, اتنا یقین ہو جائے اس بات کا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, یہ یقین ہو جائے, اور یہ کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر اسی کے پاس جانا ہے. یہ دو چیزیں تھیں جو قرآن کریم نے بنیادی طریقے پر فرمائی تھی کہ ایسا نظریہ پختہ ہو جائے اور اس قدر جم جائے تصور کہ اس کو آمادہ کرتا رہے کہ بھئی اس کے مطابق عمل کرو اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ ہے حضرت ایسے تصور کا جم جانا اور اس انداز میں آ جانا کہ وہ اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہو جائے. جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی اس بات کی کہ مجھے بارگاہ خداوندی میں جانا ہے اور یہ کہ دنیا چھوڑ کر مجھے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے, ان دو باتوں کا تصور اگر جم جائے خوشو و خضوع حاصل ہو جائے گا. قرآن کریم نے یہ نسخہ بتایا اور اللہ کے فضل و کرم ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کے اندر داخل. اگر کسی کے عقیدے میں یہ بات نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں. یعنی یہ عقیدے میں داخل ہے کہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے, اور یہ بھی ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے. عقیدے تک تو ہم اللہ کا فضل و کرم ہے, یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے, یہ سرمایہ موجود ہے, یہ دولت موجود ہے عقیدے تک, لیکن ایسا پکا نہیں ہے, ایسا جمع ہوا نہیں ہے کہ جو ہمیں مجبور کرے اس بات پر کہ بھئی اب اس کے مطابق عمل کر لو. دیکھیے ایک بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر اس کے لیے پرہیز تجویز کرتا ہے, طبیب دوائیں دیتا ہے. یہاں بھی یہی دو چیزیں آتی ہیں, دوا کا استعمال صحیح طریقے سے اور پرہیز کرنا طبیب اور معالج کی ہدایت کے مطابق, صحت حاصل ہو جائے گی بیماری جاتی رہے گی. یہاں پر اگر کوئی شخص بد پرہیزی کرنے لگے تو اس نے طبیب کی بات پر یقین تو کر لیا لیکن ایسا یقین نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ آمادہ ہو جائے پرہیز کرنے. یقین تو ہے اسے کہ معالج نے جو کچھ بھی پرہیز بتایا ہے وہ ٹھیک ہے, میرے حق میں مفید ہے اور بہت مفید ہے, لیکن ایسا جب وہ یقین نہیں ہے کہ چھڑوا دیے تمام بد پرہیزی کی چیزیں. یہی کیفیت یہاں بھی, عقیدہ ہمارا موجود ہے, ایمان ہمارا موجود ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ حساب و کتاب پیش کرنا ہے اور دنیا چھوڑ کر وہیں جانا ہے, یقین ہے اس میں کسی مومن کا اختلاف نہیں, لیکن اتنا جمع ہوا یقین نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے عین الیقین کہا گیا ہے. علم الیقین جس کو قرآن کریم نے فرمایا وہ نہیں, یقین تو ہے لیکن اتنا پکا یقین اور اتنا جمع ہوا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیں مجبور کر دے اس پر عمل کرنے کے لیے. بس یہی صورتحال یہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر یہ وصف پیدا فرما دے کہ یہ دو چیزیں کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ کے پاس اور پھر اس کے سامنے حاضری دے کر اپنے تمام دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے, اس کا ایسا جمع ہوا یقین ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت روکتا رہے گناہ کرنے سے اور ہمیں آمادہ کرتا رہے ہر وقت نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اور نمازیں پڑھنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, خشوع و خضوع حاصل ہو جائے. یہ ایک نسخہ بتایا تھا خشوع و خضوع کے حاصل ہونے کا قرآن کریم نے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نسخہ اتنا بہترین اور اتنا مجرب نسخہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بڑے بڑے سخت قسم کے کافروں کو صحیح راستے پر ڈال دیا. یہ ایسا نسخہ ہے اور وہ اس دنیا کے اندر دین کے اونچے درجے کے پیشوا بن گئے, اولیاء کرام سے بھی اونچا مرتبہ ان کا ہو گیا. یہ وہ مجھے واقعات اس سلسلے میں ہیں اور بہت ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں, صحابی فرماتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم سامنے نظر آتی ہے. کیا چیز ہے؟ وہ جمع ہوا عقیدہ ہے، وہ جمع ہوا یقین ہے. کیونکہ یقین جب جم جاتا ہے تو پھر وہ سامنے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اب جس شخص کو سامنے نظر آ رہی ہو جنت بھی اور جہنم بھی، اب بتائیے کہ وہ کس طریقے سے نیکیاں چھوڑ دے گا اور کس طریقے سے وہ گناہوں سے نہ بچے گا. ضرور بچے گا. تو یہ وہ عقیدہ ہے حضرت. میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ عقیدہ جو اسلام نے بلکہ ہر سچے دین نے اپنے اپنے لوگوں کو دیا ہے، یہ عقیدہ اس دنیا کی زندگی کو درست کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجرب ہے، سب سے زیادہ مفید ہے. اس لیے کہ اس عقیدے پر اور اس یقین اور اس یقین پر جم جانے والے ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، ان کی جلوت ان کی خلوت ایک ہوتی ہے. ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ سامنے گئے تو خوش آمدیں کر لیں اور پیچھے آئے تو سازشیں شروع کر دیں. یہ طریقہ ان کا نہیں ہوتا. ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جب لوگوں کے اور مسلمانوں کے سامنے پہنچے تو قرآن پڑھ لیا، اور جب کافروں میں اور عیسائیوں میں پہنچے تو قرآن کریم سے برات ظاہر کر دی. یہ طریقہ ان کا نہیں ہوتا. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پر اپنا تمام حساب و کتاب دینا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کو لا محالہ چھوڑ کر وہیں پر پہنچنا ہے. یہ دو چیزیں ایسی بہترین چیزیں ہیں کہ جس سے دنیا کی زندگی نہایت با اخلاق ہو جائے گی، با کردار ہوگا. اس کے پاس نہ جھوٹ ہوگا، نہ فریب ہوگا، نہ مکر ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ وہ چغلیاں کرے گا، نہ اور کچھ کرے گا، نہ کسی کے خلاف سازشیں کرے گا. وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ پکا مسلمان ہوگا. اس کی دنیا کی زندگی جنت بنی ہوئی ہوگی، یعنی نہایت پاکیزہ ہوگی. یہ وہ عقیدہ ہے. ہمارے دشمنوں نے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لعنت نازل فرمائے، اسی عقیدے پر ضرب لگائی، ایسی تعلیم جاری کی ہمارے درمیان ہمارے بیٹوں کو، وہ تعلیم دی جس میں اس عقیدے کو ڈھیلا کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ ڈھیلا کر دیا جائے. نکال تو سکتے نہیں، کیونکہ مومن کے قلب میں جمی ہوئی بات ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے. البتہ اس کو ڈھیلا کر دو، یعنی اس کو اس انداز میں لے آؤ کہ یہ عقیدہ مومن کو نیک اعمال کرنے پر ابھارے نہیں، اس انداز میں لیا. چنانچہ آگے اکثریت ہماری اسی طرف آ گئی. جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ آخرت اگرچہ ایمان کا جزء ہے اور ہر مومن مانتا ہے جانتا ہے، لیکن اس مرتبے پر نہیں کہ جمع ہوا جم جائے، بالکل راسخ ہو جائے، اس مرتبے پر نہیں، ڈھیلا ڈھال آیا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور وہ تو غفور رحیم ہے، معاف کروا دے گا. کیوں صاحب، وہ یہ آیا نظریہ ہمارے یہاں نہیں. دنیا کو دیکھ لو پہلے، کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے لوگے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، اور کیا کیا کام کرنا ہے، ذرا دنیا کو دیکھ لو. رہا آخرت کا معاملہ، تو ایک تو یہ کہ ابھی وہ دور ہے، دور اور بہت دور ہے. قیامت آئے گی، کب آتی ہے، اور قیامت کے بعد کتنا عرصہ ایسے ہی گزرے گا، اس کے بعد آخرت آئے گی. اور اگر آ بھی گئی آخرت اور ہم پہنچ بھی گئے تو اللہ غفور الرحیم. یہ ہے عقیدے کا ڈھیلا پن. یہ وہ عقیدہ ہے اور وہ یقین اور ایمان ہے کہ جو کسی عمل پر نہیں ابھارتا، نہ کسی گناہ سے بچانے کی اس کے اندر طاقت ہے. یہ عقیدہ مقصود نہیں. اس ایسے عقیدہ رکھنے والا تو ہر مسلمان ہے. مقصود یہ ہے قرآن کریم کے اس جملے کا کہ ایسا جمع ہوا یقین ہو اللہ کے سامنے حاضری کا اور دنیا کو چھوڑ کر جانے کا کہ وہ مجبور کر دے اس کو اس بات پر کہ بھئی یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو. جس دن یہ عقیدے کے اندر یہ رسوخ پیدا ہو گیا اور یہ جماؤ پیدا ہو گیا, اسی دن ہم خشوع و خضوع والے بن جائیں گے. نہ اس میں مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو خشوع و خضوع کے اوپر یہ بات آ گئی تھی, میں نے عرض کیا تھا. پھر ایک طریقہ اور بتایا تھا میں نے جو بہت آسان ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے, ہر مومن اور ہر مومن اس پر عمل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. وہ یہ بتایا تھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو بس اتنی توجہ رہنا چاہیے کہ اب میری زبان سے اللہ اکبر نکلا اور اب میری زبان سے سبحانک اللہم نکلا, اب میری زبان سے وبحمدک نکلا, آخر تک اسی طریقے سے پوری نماز میں کوشش کر کے اس کی طرف توجہ کر لی جائے. کچھ عرصے تک مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی خشوع و خضوع یعنی نماز کی طرف توجہ ہو جائے گی. یہ تو پچھلی مجلس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا. آج فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات, کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, یہ عبادت مالی آ گئی. صدقے کے معنی آپ جانتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے, ہر مومنہ جانتی, یعنی اللہ کی راہ میں کچھ مال دے دینا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دینا, اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اور یہ صدقے کے معنی قرآن کریم میں بھی آئے. مال جو دیا جاتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور لازم کر دیا ہے ہر مومن اور مومنہ, اس کو کہتے ہیں زکات, جو سالانہ ادا کی جاتی. اور زکات جو ہے اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر بڑی برکت کی چیزیں آئیں کہ زکات دینے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. بڑا بیان حدیثوں کے اندر اس کا آیا. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ زکات دینے سے مال میں ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوگا, یعنی ظاہری طور پر اگر سے یہ نظر آتا ہے کہ مال کم ہو گیا, 100 میں سے 250 نکل گئے, 1000 میں سے 25 نکل گئے, نظر تو یہ آتا ہے, لیکن فرمایا کہ حقیقتاً مال کم نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ زکات دینے والے کے مال میں برکت ہوتی. کبھی ظاہری برکت ہوتی ہے کہ مقدار میں اور تعداد میں وہ مال بڑھ جاتا ہے. پہلے 1000 تھے, اب 2000 ہو گئے زکات دینے کے بعد. پہلے 5000 تھے, اب زکات دینے کے بعد 10000 ہو گئے, اللہ نے دے دی. اور کبھی اس مال کے اندر تو زیادتی نہیں ہوتی, البتہ اس میں برکت آ جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ برکت اللہ کے قبضے میں ہے. مال میں برکت دینا, جان میں برکت دینا, زندگی میں برکت دینا, اوقات میں برکت دینا, علم میں برکت دینا, عمل میں برکت دینا, یہ بندے کے اختیار میں نہیں, اللہ کے اختیار میں. اور برکت ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں. برکت اس کو کہتے ہیں کہ مال کم ہو اور کام بہت زیادہ اس سے نکلے, یہ برکت ہے. اور اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ برکت اور کہ نحوست یہ ہے, برکت کی ضد ہے نحوست, اور نحوست یہ ہے کہ مال بہت ہو اور کام ایک نکلے, یہ نحوست ہے. جب برکت کا یہ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ قرآن کریم کی بعض آیتوں سے ماخوذ ہے, میرا اپنا نہیں, تو اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ زکات ادا کرنے والے کے مال میں برکت ہوگی. یعنی مال تو اگرچہ زیادہ نہ ہوگا, لیکن اس مال سے بہت سے کام اس کے دنیا اور آخر کے نکل آئیں گے, ایسے کام جو دوسروں کے لاکھوں روپے سے نہ نکلتے, وہ اس کے 100 روپے سے نکل آئیں گے. اور یہ تجربہ ہے حضرت, جب جی چاہے اس کا تجربہ کر لیجئے اور ان کو دیکھ لیجئے جو پابندی سے اور صحیح طریقے سے زکات ادا کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کتنی برکت دیتا ہے. زکات دینے والے کا مال تلف نہیں ہوگا, ضائع نہیں ہوگا, یہ بھی حدیث کا مضمون, یعنی چوری نہیں ہوگا, ڈاکہ نہیں پڑے گا. زکات دینے والے کے مال میں اللہ تعالی مال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. یہ حدیث شریف, چنانچہ جو بھی زکات ادا کرنے میں کچھ بخل کرتا ہے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, کبھی نہ کبھی اس کے مال کے اوپر پڑ جاتا ہے, ڈاکہ پڑ جاتا ہے, خصوصاً اس وقت کہ جبکہ وہ سود کا کام بھی کر رہا. قرآن کریم نے بالکل ایک جملے کے اندر اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تیسرے پارے میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹا کر رہے گا. یمحق اللہ الربا, ربا آپ جانتے ہیں کس کہتے ہیں, سود کو کہتے ہیں. مٹا کر رہے گا اللہ تعالی سود کو, یا دنیا میں مٹا دے گا جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ورنہ آخرت میں تو مٹا کر رہے گا. وَيُرْبِ الصدقات, اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے اس میں وہ اضافہ کرے گا, برکت دے گا. قرآن کریم نے بیان کر دیا اس, چنانچہ سود کا کام کرنے والے بعض اوقات, بلکہ آج کل تو اکثر اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں فقر و فاقے میں, مفلسی میں, آخر میں جا کر, اس لیے کہ اتنا سود ان پر چڑھ جاتا ہے جیسے ہمارے ملک پر دیوالیہ ہو گئے. عیاشی کے لیے سود لیا گیا, سود پر قرض لیا گیا, ادا ہو نہ سکا, دیوالیہ ہو گیا, پوری قوم غلام بن گئی. ذرا سوچئے تو صحیح, سود کی نحوست ہے. ایسے ہی افراد و اشخاص کو دیکھ لیجیے, وہ بھی ملیں گے آپ کو کہ جو پہلے